الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو كريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ہم سب اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی الوہیت کے اقرار کے ساتھ اس کی کبریائی اور اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ساری قوت اور طاقت اسی کے لیے ہے اور اس کے تمام پوشیدہ اور ظاہر اسماء صفات اور کلمات کے ساتھ ہم سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آج پھر ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے قرآن کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق بخش رہا ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق آپ کی نصاب کی کاپی پر موجود ہے، سورہ المنافقون۔ یہ 28 پارے کے آخر کی ایک سورت ہے۔ یہ سورہ منافقون اپنے نام ہی کی بنا پر بتا دیتی ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ قرآن مجید چونکہ انسان ہی کی بات کرتی ہے، اس لیے انسان کے بارے انسان کو یہ تقسیم کرتی ہے، کچھ انسانوں کو کافر کہتی ہے، اور کچھ انسانوں کو منافق کہتی ہے اور کچھ انسانوں کو مومن کہتی ہے اور سہلے کہتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں انسانوں کی تقسیمیں کی جاتی ہیں کہ یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں رنگ سے تعلق رکھتا ہے, یہ فلاں زبان بولتا ہے, یہ اتنا زیادہ مال و دولت رکھتا ہے, اس وجہ سے ہم انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بنیادوں پر انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا, بلکہ وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ میرے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ کافر ہیں, جو انبیاء کی بات سنتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں, اور یہ کافر اس حد تک ناپسند ہیں کہ قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زمین پر چلنے والے جتنے جانور ہیں, جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہیں, جتنے کبھی ہیں, جتنے حقیر ہیں, ان تمام چلنے والے جانوروں سے بدترین وہ انسان ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں. سانپ سے بھی بدتر ہیں, سور سے بھی بدتر ہیں, کتے سے بھی بدتر ہیں, کسی خبیث سے خبیث کرلی اور کسی خبیث سے خبیث چلنے والے جانور سے بھی وہ انسان زیادہ خبیث اور ناپسندیدہ روح ہے جو اس زمین پر اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کا منکر اور کافر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو ان کے برابر برابر ناپسندیدہ قرار دیتا ہے یا کہیں ان سے بھی بڑھ کر ناپسندیدہ قرار دیتا ہے, ان کو قرآن نے منافق کہا ہے. جن کے دل میں کچھ اور ہے اور جن کی زبان پر کچھ اور ہے, جو بات وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی, اور جو بات وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے, وہ جھوٹے لوگ ہیں. جھوٹ ہی منافقت کی بنیاد ہے. دوسرے ناپسندیدہ لوگ قرآن مجید نے جو بتائے ہیں وہ منافق ہیں, بلکہ قرآن کی ایک آیت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اِنَّا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرانی کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورہ توبہ کے اندر بھی فرمایا, اور یہ وہ سورت جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی فرمایا کہ اے نبی تو ان منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرے یا نہ کرے, ہم ان کے لیے تیری دعا بھی قبول نہیں کریں, تیری دعائیں ہمارے ہاں رد نہیں ہوتی, تو ہمارا حبیب اور محبوب ہے, تو ہمارا پیارا ہے, تو ہمارے دربار میں جب آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم تجھے دیتے ہیں کہ تجھے ہم نے دینے کے لیے پیدا کیا ہے, ہم تیری دعاؤں کو رد نہیں کرتے, لیکن ان منافقوں کے حق میں اگر تیرے ہاتھ اٹھے اور تو نے ہمیں پکارا تو تیرے ہاتھ خالی واپس لوٹا دیں گے, تیرے دامن کو ان منافقوں کی مغفرت سے نہیں بھریں گے. تو ان کے لیے دعا مانگ یا نہ مانگ, ان کے لیے مانگنا اور نہ مانگنا برابر ہے, ان منافقوں نے ہمیں اور تجھے بڑا ہی ناراض کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری ناپسندیدہ مخلوق یہ منافق قرار دی. اس کے بعد ایک اور لفظ قرآن مجید میں فاسق کا آتا ہے, لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, تو فاسق تو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے کو کہتے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں اللہ نے کافروں کو فاسق کہا اور کہیں اللہ نے منافقوں کو فاسق کہا, اس لیے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ وہ صورت ہے جو منافقین کا تذکرہ کرتی ہے. بہت ہی بہتر ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان منافقوں کی تاریخ آپ کو بتاؤں کہ ان کی تاریخ کیا ہے اور ان کا جد امجد کون ہے, ان کا بڑا باپ کون ہے, کس کی یہ ذریت ہے. یہ اس کی ذریت ہے جسے تاریخ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کہا ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر اپنی دعوت کا کام کر رہے تھے اور مکہ والے پے در پے ظلم اور جور اور جبر کر رہے تھے, تو اللہ نے اپنی نصرت کے دروازے کھولے, یثرب کے دروازے کھلے, اور وہاں سے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر ملے, اور عقبہ کی گھاٹی کے پیچھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان بھی لائے, اور انہوں نے یہ عہد بھی کیا کہ ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے. مکہ کی سرزمین نے اگر آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو آپ یثرب تشریف لائیں, یثرب کے دروازے آپ کے لیے کھلے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر, تو اس وقت مدینہ کی حالت یہ تھی کہ سال ہا سال کی آپس کی جنگ و جدل کی وجہ سے وہ لوگ تنگ آ چکے تھے, تھک چکے تھے, اور انہوں نے تھک کر قبیلہ خسرج کے سردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم اسے بادشاہ بناتے ہیں. لیکن اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا, اس کے لیے وزارت کی کرسی وزارت عظمیٰ کی تیار ہو چکی تھی, وہ بھی اپنی پوری شیروانیاں سلا چکا تھا اور پوری طرح تیار تھا کہ کب میں ایک بہت بڑی تحت کا تاج اپنے سر پر پہنوں. لیکن اس پر اوس پڑ گئی, اس پر قیامت گزر گئی جب اسے خبر ملی کہ قبیلہ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر دیا, اور مدینہ کی قیادت اور امامت انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی. وہ دل کے اندر حسد کی آگ لے کر بجھ گیا اور اس کی ساری امیدوں پر پانی پڑ گیا. لوگوں کی دنیا جب ختم ہوتے ہوئے انہیں نظر آتی ہے تو ان کے اندر جذبہ نفاق پیدا ہوتا ہے, حسد جذبہ نفاق کو پیدا کرتا ہے. عبداللہ بن ابی اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات لے کے بیٹھ گیا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو خزرج اور اوس کے سرداروں کے کہنے کی بنا پر وہ بھی ایمان لے آیا. اس نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب کبھی جمعہ آتا تھا, جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا تھا, تو عبداللہ بن ابی اسٹیج کے بالکل ممبر کے بالکل پاس کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بیٹھ جاؤ, توجہ سے بات سنو, وہ آپ کے سامنے بات کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی وجہ سے تم کو عزت ملی ہے. یہ بھی کرتا تھا دکھانے کے لیے, لیکن اندر سے وہ سخت حسد کا شکار تھا اور بغض و اناد سے بھرا ہوا تھا, اور اس کا یہ بغض و اناد موقع بموقع کھلتا رہتا تھا, نظر آتا رہتا تھا, اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ اس بغض کے اندر اور اس نفاق کے اندر شامل تھے, بہت ساری اس کی برادری تھی. یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک تو آپ اس صورت کو سمجھ جائیں, اور دوسرا اس امت محمد کے اندر اس خبیث نسل, یہ جو منافقوں کی نسل ہے, جن کی زبان پر کچھ ہوتا ہے, جن کے عمل کچھ ہوتے ہیں, جو گواہی اللہ اور اس کے رسول کی دیتے ہیں لیکن پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں, تاکہ ان کا کردار بھی آپ کے سامنے آئے, قرآن کی نظر میں آپ سمجھ لیں کہ کون کافر ہوتا ہے اور کون منافق ہوتا ہے. اس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے. سب سے پہلے اس کا نفاق اس وقت ظاہر ہوا جب جنگ بدر ہوئی. یہ چاہتا تھا کہ جنگ بدر میں مسلمان کسی طرح شکست کھا جائیں, لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, اور مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوئی تو اس کے ساتھی یہ اور اس کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے, اور اس نے یہودیوں سے بھی ساز باز کی ہوئی تھی. بنی قینقاہ اس کے ساتھ تھے, دوسرے یہودی بھی اس کے ساتھ تھے, وہ بھی حد درجہ مایوس بھی ہوئے, پریشان ہوئی بھی ہوئے, اور پریشانی کی حالت میں انہوں نے بڑی عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی. بنی قینقاہ کے محلے میں ایک مسلمان خاتون گئی, اور ان یہودیوں نے اتنی جرت سے کام لیا کہ اس حسد اور بغض کی وجہ سے اس خاتون کی بے حرمتی کر ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, انہوں نے صحابہ کو کہا کہ ان عورتوں کی حرمت میرے نزدیک بہت بڑی حرمت میں ہے. میں کسی ایک عورت کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. ہتھیار باندھو اور بنی کی نکاح کے محلے میں داخل ہو جاؤ. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہتھیار باندھ لیے. یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم ایک حرمت کا انتقام لینے کے لیے عرب کے ریگزاروں سے آیا تھا. مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں بہن کی بے حرمتی بازار میں کی جائے. یہ خواتین اللہ اور اس کے رسول کی رگا میں حرمت کے لائق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں کہ ایک خاتون کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے بنی قینقاع کے پورے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو یہی عبداللہ بن ابی ابی آگے آ گیا اور یہ ہم ٹھونگ کر اس طرح بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج تک میری مدد کرتے رہے ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، 700 مردان جنگی جب میں چاہتا ہوں اس بنی قینقاع کے قبیلے سے نکال لیتا ہوں، خدا کی قسم اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب آپ میری بات نہیں مانیں گے اور ان کو معاف نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو اللہ معاف نہیں کرتا ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ عبداللہ راستے سے ہٹ جا. عبداللہ کو راستے سے ہٹنا پڑا اور اس بنو قینقاع کے قبیلے کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد کے 3000 کا لشکر مکہ سے مدینہ کو ختم کرنے کے لیے آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے. پورے مدینہ کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحریری معاہدہ تھا، یہودیوں سے بھی، پورے دوسرے لوگوں سے بھی، جو لوگ ابھی تک مشرک تھے ان سے بھی معاہدہ تھا، عیسائیوں سے بھی معاہدہ تھا اگر وہاں کچھ رہتے تھے، سب لوگوں سے یہ معاہدہ تھا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس مدینے کی حفاظت میں ہمارے ساتھ تمہیں تعاون کرنا پڑے گا. تو یہ تو مسلمان بھی ہو چکا تھا عبداللہ بن ابی اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. یہ ساتھ چلا اور تھوڑی دور جانے کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی ہے. میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر جنگ کرنی چاہیے اور انہوں نے نوجوانوں کی بات مانی ہے اور یہ احد کی طرف چل پڑے ہیں، میں ساتھ نہیں جا سکتا. اور 300 اپنے ساتھ 300 مزید منافقوں کو لے کر جو اس کے منافق تھے اس کے ساتھ ہی تھے، تھوڑی دور جا کر واپس آ گیا. اسلامی فوج کو اس سے بہت بڑا دھچکا لگا. اس وقت بھی اس کی منافقت ظاہر ہوئی اور جب احد کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تو اسی نے پروپیگنڈے کا طوفان برپا کر دیا کہ دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پتہ نہیں یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے. بدر میں ہم جیت گئے، یہ مسلمان جیت گئے، اور احد میں مکہ والے جیت گئے ہیں. اس طرح تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا، اللہ کا رسول ہوتے تو اس طرح شکست نہ کھاتے. اس طرح کی باتیں اس نے اڑانی شروع کر دی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس پلٹے تو پھر جمعہ کی نماز کا وقت آیا اور وہاں یہ موجود تھا. اس نے اٹھ کر کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بات کرنے والے ہیں. کسی نے پاس ہی سے کہا کہ تجھے یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا، تو منافق ہے، نکل جا، مسجد سے باہر نکل جا. اور یہ بڑھ بڑھاتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا. باہر اسے ایک انصاری صحابی ملے اور اسے کہنے لگے کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور اللہ سے معافی مانگنے کی درخواست کر. اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اس کے اثر و رسوخ کے باوجود ایک مسلمان نے اس کی تذلیل کی مسجد کے اندر اور یہ نکل کر باہر چلا گیا. اس کے بعد بنو نذیر قبیلہ یہودی جو تھے، یہودی بھی اپنے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا بغض رکھتے تھے، بڑی نفرت رکھتے تھے، بڑی دشمنی رکھتے تھے. انہوں نے یہ حرکت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش بنائی، اپنے ہاں بلایا ایک میٹنگ میں، ایک دعوت میں، اور چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس سے پہلے بھی وہ بہت کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ ان کا انتہائی اقدام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور وہ ان کی اس سازش سے بچ گئے. لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ہماری ریاست اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک اس بنو نذیر قبیلے کا بھی کلا کما نہ کر دیا. فوج ترتیب دی اور وہاں پہنچ گئے, اور اس عبداللہ بن ابی نے اس وقت بھی سورہ حشر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بنو نذیر کو کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے, اور اگر تمہیں مدینہ سے نکلنا پڑا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. سورہ حشر کے اندر آتا ہے کہ نہ یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ یہ تمہارے ساتھ نکلیں گے. اس وقت بھی اس نے یہی کیا, لیکن بنو نذیر بھی بنی قینقاع کی طرح شکست کھا گیا, وہ بھی شکست کھا گیا اور ان کو بھی مدینہ سے نکلنا پڑا, وہ بھی کہیں اور جا کر بسے. اس کے بعد اس شخص نے قیامت ڈھا دی. ایک غزوہ پیش آیا, غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں, مکہ کے قریب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس نے تیاری شروع کر دی مدینہ پر حملہ کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو وہ چونکہ حالات بڑی مایوسی کے حالات تھے, جنگ احد کے بعد ایک پوری مایوسی چھائی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قبیلے کو جنگ کے ارادے پر تیار پایا تو اس کو بہتر سمجھا کہ وہاں جا کر ان کا کلا کما کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور ایک فوج ترتیب دی, اسی کے ساتھ یہ عبداللہ بن ابی بھی تھا, اسی فوج کے ساتھ تھا, یہ بھی گیا. وہاں پر بنی المصطلق تھوڑی سی جنگ کے ساتھ ہی شکست کھا گئے, اور ابھی مسلمان وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک کنویں پر پانی لینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جہجا اس کا نام تھا, جو حضرت عمر کے گھوڑے کو سنبھالتا تھا, ملازم تھا ان کا اور مہاجر تھا, اس میں اور ایک انصاری میں جس کا نام سنان تھا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور جہجا نے اس کو لات دے ماری. اور جب یہ جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی آ گیا اور اس نے پکارا کہ اکٹھے ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, سارے مدینہ کے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ. اور ادھر سے کچھ مہاجر بھی اکٹھے ہوئے, اور قریب تھا کہ اس کنویں پر یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ کمال ہے, ایمان کے بعد جہالت کی بات کرتے ہو, جہلیت کی بات کرتے ہو, اور اس معاملے کو رفع دفع کرا دیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ بن ابی بڑی زیادتیاں کر رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ نرمی برتنا. اس لیے نرمی برتنا کہ جب آپ تشریف لائے تو اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا, اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی برتی, بات بات پر اسے معاف کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کا مدینے کے اندر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہم نے کیا تو خود مسلمان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. اس موقع پر اس نے ایسا کیا, اور پھر اسی سفر میں اس نے اور بہت بڑی زیادتی کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا دیا, اسی عبداللہ بن ابی, اسی غزوے کے موقع پر اس نے یہ کام کیا. اور پھر یہ کہا, کچھ اپنے منافقین کو جمع کر کے یہ کہا کہ یہ قریشی کنگلے جو مکہ سے اس حال میں آئے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مدینہ کے لوگوں تم نے انہیں مال دیا, تم نے انہیں سہارا دیا, تم نے ان کی مدد کی, اور اب اس نے بڑے غلط لفظ بولے, اس نے بڑے ہی غلط لفظ بولے, وہ لفظ بولنے کو جی نہیں چاہتا. اس نے کہا کہ اب یہی ہیں کہ یہ آپ کو کاٹنے کی طرف دوڑتے ہیں, خدا کی قسم, یہ کہنے لگا, خدا کی قسم اب مدینہ جا کر ان ذلیل لوگوں کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا, عزت والے انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہاں پر ایک چھوٹا بچہ زید بن ارقم بیٹھا ہوا تھا, شاید اس کے بچہ ہونے کی وجہ سے یہ منافق جو اکٹھے ہوئے تھے اور اس کو انہوں نے دیکھا نہیں یا محسوس نہیں کیا, اس نے بات سنی اور اس نے اپنے چچا سے جو مخلص صحابی تھے جا کر کہہ دی زید نے کہ اس طرح عبداللہ تو اس طرح کی سکیم بناتا ہے, اس طرح کی بات کرتا ہے. اور اس کے چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں کہہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن ابی کو بلایا اور کہا کہ تو نے یہ باتیں کی ہیں, تو یہ کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں, اور بڑی دلیلیں دیں اور بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کی. تو صحابہ کو یقین ہونے لگا کہ شاید اس زید نے غلطی کی ہے. زید بن ارقم ان کا نام تھا, بچے تھے, 11-12 سال کے تھے. تو سب صحابہ کہنے لگے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی, یہ بچہ ہے, عبداللہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. زید کہتے ہیں کہ جب مجھے بڑے بزرگوں نے کوسنا شروع کر دیا کہ یہ بات تو عبداللہ نے نہیں کی, آپ نے کس طرح آپ نے اگر اپنے چچا کو بیان کر دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے, تو زید کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہی بات گئی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. زید کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا, مجھے اتنا غم لگا, میں اتنا پریشان ہوا کہ میں الگ کونے میں جا کر بیٹھا روتا رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا. بچے تھے یہ, بچے نہیں ہوتے جنہیں آپ بچے سمجھتے ہیں. زید نے بات ٹھیک کہی تھی. اور وہاں سے قافلہ مدینہ آیا, اور مدینہ جب لوگ آئے اور وہ فوج مدینہ میں داخل ہونے لگی تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جو شاید اس میٹنگ کے اندر بھی موجود ہو جس کے سامنے اس نے بات کی ہو, اپنا بیٹا جو ہے وہ مدینہ کی سرحد پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ یہاں مدینہ میں تو عزت والے داخل ہوں گے, اور عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, المومنوں کے لیے, تیرے لیے عزت نہیں ہے, میں تجھے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا الا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے. لوگ جمع ہو گئے, لوگوں نے وہ سارا منظر دیکھا, لوگ جان دیکھ گئے تھے کہ یہ عبداللہ کی حرکتیں کیا ہیں, اور وہ معاملہ کھل گیا کہ وہ ساری باتیں اس نے کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے کو کہو کہ اسے اندر آنے دے. اجازت ملی تو یہ اندر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اسی سفر کے دوران یہ آیات نازل ہوئی, اور ان آیات کے اندر بھی کھول دیا گیا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, زید جھوٹا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا, اس لڑکے کو بلایا اور تھپکی دی اور اس کے کان کو پکڑ کر کہا کہ بچے کے اس کان نے جو کچھ سنا تھا وہ صحیح سنا تھا, بچے کے اس کان نے جو کچھ سنا وہ صحیح سنا. تو یہ پوری وہ تاریخ ہے اس منافق کی, عبداللہ بن ابی کی. اور آج بھی دنیا میں جتنے منافق پائے جاتے ہیں وہ اسی عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں, اسی کی ذریت ہے, اور یہی ان کا طریقہ واردات ہے جو عبداللہ بن ابی کا تھا, کہ زبان پر کچھ اور تھا, دل کے اندر کچھ اور تھا, اور چھپ چھپ کے سازشیں کرتے تھے اور کافروں سے ملا ہوا تھا. آج کا منافق بھی یہی ہے کہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ عملا نہیں کرتا, اور اس کا دل مسلمانوں کی بجائے کافروں سے جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ یہودیوں کے مفاد کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور ان کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے, اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں, اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں, قرآن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں, اسلامی قانون اور آئین کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں, وہ دلچسپی رکھتا ہے تو یہودی اور عیسائی کے ساتھ رکھتا ہے اور کافروں کے ساتھ رکھتا ہے. اور قرآن نے کسی چیز پر پردہ نہیں رہنے دیا, اسے پوری طرح کھول دیا. اس ریفرنس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب سورہ کریمہ کو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی, جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا خوب ہے یہ قرآن, کیا شان ہے اس قرآن کی کہ وہ بتا رہا ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں. اے نبی, جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. اللہ فرماتا ہے, ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اللہ کے رسول ہو, مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی بات میں جھوٹے ہیں. یہ زبان سے کہتے ہیں, دل سے اس بات کو نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرتے. اگر یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اللہ فرماتا ہے, ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اللہ کے رسول ہو, مگر اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنی بات میں جھوٹے. یہ زبان سے کہتے ہیں, دل سے اس بات کو نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرتے. اگر یہ تجھے اللہ کا رسول دل سے مانتے ہوتے تو ان کی یہ حرکتیں تو نہ ہوتی جو یہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا والوں کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ منافق کرتے ہیں. کیا مطلب ہے, انہوں نے ایمان کو اور یہ جو گواہی دیتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اس کو تو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے تم سے بچنے کے لیے, تیرے ساتھیوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے, اپنے مفادات کی حفاظت بنانے کے لیے انہوں نے کلمے کو ڈھال بنا رکھا ہے, سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے کلمے کو ڈھال بنا رکھا ہے. اے اللہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں سچا مومن بنا دے, ان اہل ایمان میں ہمیں شامل نہ کر جن کا ایمان اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ماز ڈھال ہے, اس لیے کہ وہ مسلمانوں میں رہتے ہیں, مسلمانوں جیسی باتیں کرتے ہیں, ان کے سارے کرتوت جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی, انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے. اور پھر یہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں, خود بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرنے چاہتے اور اگر کوئی دوسرا کرنا چاہے تو اس کو بھی کہتے ہیں, چھوڑ یار, یہ کوئی زمانہ ہے اللہ کی بات ماننے کا, یہ کوئی زمانہ ہے حلال کھانے کا, یہ کوئی زمانہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا, یہ کوئی زمانہ ہے برائی کے خلاف اٹھنے کا. مر جائے گا, پس جائے گا, دب جا بے غیرتی اور بزدلی کا مظاہرہ کر, اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد نہ کر. دنیا بڑی پیاری ہے, اسی دنیا کو کما اور اسے ہی استعمال کر. خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَّا يُفَكُّونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سنیے, منافقوں کی تصویر اللہ سامنے رکھ رہا ہے, انہیں دیکھو. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا ہے. یعنی ایمان لائے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں کفر کر لیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہوں نے ایمان کے بعد اللہ کی نافرمانی کی ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور ہدایت کے دروازے انہوں نے خود اپنے اوپر پہلے بند کیے ہیں, ملنے کے بعد ہدایت کی نعمت کی قدر نہیں کی, اور پھر اوپر سے ہم نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ هُمْ, انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آتے ہیں. انہیں دیکھو, یہ کریز کے کپڑے پہنتے ہیں, یہ استری کر کے کپڑے پہنتے ہیں, بڑے صحت مند ہوتے ہیں, چہرے ان کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, پرسنالٹی کے اعتبار سے زبردست انسان ہوتے ہیں, بڑی پرسنالٹی ہے. عبداللہ بن ابی بھی جب لوگوں کے درمیان نکلتا تھا تو کہا جاتا حق تھا کہ ایک بلشت اس کا قد بڑا تھا, بڑا جسہ تھا, بڑی پرسنالٹی تھی. جب لیڈر کی حیثیت سے سامنے آتا تھا تو لیڈر محسوس ہوتا تھا. آج کا منافق بھی بڑی شخصیت رکھتا ہے, بڑی پرسنالٹی رکھتا ہے, بڑے خوبصورت کپڑے پہنتا ہے, بڑا چمکدار چہرہ رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آتے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. خوب بولتے ہیں, خوب باتیں کرتے ہیں, جگہ جگہ بیٹھتے ہیں, ان کی زبان کینچی کی طرح چرتی ہے اور خوب بات کرتے ہیں. خوش آمد کے بڑے دھنی ہیں, خوش آمد کرنا انہیں آتا ہے, جھوٹ کو سچ ثابت کرنا انہیں آتا ہے. یہ اس طرح اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس طرح قسم کھا جاتے ہیں کہ زید بیچارہ پریشان ہو کر کونے میں جا کر بیٹھ کے روتا روتا ہے کہ بات تو میں نے سنی تھی, اب یہ کیا ہو گیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی, زید جو ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں کہ تم سنتے رہ جاؤ, لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کانہم خشب مسندہ, مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے. لکڑی کے کندے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی تو یہ بڑے بڑے بڑی بڑی پگڑیوں والے, بڑے بڑے چودھری, جاگیردار اور منافق جن کے دل بالکل سیاہ تھے, اللہ کے دین کے دشمن تھے, یہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ لوگ محسوس کریں کہ بیٹھنے والا چودھری بیٹھا ہوا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس طرح بیٹھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ تو وہ لکڑی ہیں جو دروازے میں بھی کام نہیں آتی, چھت میں بھی کام نہیں آتی, چولہے میں بھی کام نہیں آتی. وہ لکڑی کا کندہ ہے جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے جسے بڑے ہیں, ان کے لباس بڑے خوبصورت ہیں, ان کی زبانیں بڑی چلتی ہیں, یہ دیوار کی ٹیپ سے بیٹھتے ہیں, لیکن ہماری کتاب میں یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دیے گئے ہیں. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. کمال ہے قرآن مجید, ہر زور کی بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اس کی تشریح میں لوگوں نے لکھا کہ جب مدینہ کے کسی طرف شور ہوتا ہے تو انہیں خطرہ پڑ جاتا ہے کہ شاید ہمارا نفاق کھل گیا ہے, اب ہم پر حملہ ہونے والا ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں چور ہے. جس نے چوری کی ہوئی ہو, جہاں دو آدمی کھڑے ہیں, اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. جہاں مدینے میں شور ہوتا ہے, انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری تو بات نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول آج ہم پر تو حملہ کرنے والے نہیں ہیں, جاؤ پتا تو کرو یہ شور کیا ہے. ہر زور کی بات کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہ پکے دشمن ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں, یہ دین کے بھی دشمن ہیں, مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں, اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں, یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر, یہ کدھر الٹے پھیرائے جا رہے, اللہ کی لعنت ان پر. لیکن یہاں الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ یہ کدھر سے الٹے پھرائے جا رہے ہیں. لفظ یہ نہیں ہے کہ یہ کدھر پھرے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ انہیں کدھر سے پھرایا جا رہا ہے. ان کی ساز باز یہودیوں سے ہے, وہ انہیں پھرا رہے ہیں. ان کی ساز باز مکہ والوں سے ہے, وہ انہیں پھرا رہے ہیں. ان کے گھر کی بیویاں انہیں پھرا رہی ہیں. ان کی اولادیں مفادات یاد دلاتی ہیں, وہ ان کو پھرا رہے ہیں. دوسروں کے کہنے پر آتے ہیں, منافقت پر اتر آتے ہیں. یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں, کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو انہیں نفاق پر اکساتا ہے؟ مکہ کے لوگ اکساتے ہیں, یہودی اکساتے ہیں, ان کے گھر کی عورتیں انہیں اکساتی ہیں, ان کی اولادیں انہیں اکساتی ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص نہ برتو. یہ سب کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, تو سر جھٹکتے ہیں. یہ وہی واقعہ ہے کہ مسجد سے نکلا بھاگا جا رہا تھا, انصاری صحابی نے کہا کہ کدھر جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ مجھے تو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے پاس جائے, اپنے لیے معافی مانگے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ تیرے لیے اللہ سے معافی مانگے. لیکن سر جھٹکتے ہیں, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین هم الذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سواء عليهم, اس سے بڑی بدقسمتی بھی کوئی ہو سکتی ہے, اس سے برا انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے, اس سے بدقسمت انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے لیے اللہ کا رسول دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو, اس سے بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات صرف عبداللہ بن ابی کے لیے ہیں, نہیں, ان کی اس کی ساری ذریت کے لیے ہیں. قیامت تک کے لیے جو انسان اللہ کے دین سے منافقت کرے گا, اس کو اللہ کے رسول کی دعا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. جو اپنی قوموں کا سودا کر دیتے ہیں, جو اپنی قوموں کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں, جو قرآن کے ساتھ غداریاں کرتے ہیں, قرآن انہیں کہاں چھوڑے گا؟ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کس طرح ان کو چھوڑے گا؟ قرآن کہتا ہے اے نبی, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے, اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا, نہ معاف کرے گا نہ ہدایت دے گا. اس سے بڑی بدقسمتی بھی ہو سکتی ہے. ہم الذین یقولون, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو. وہیں پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ یہ آئے ہیں, تم نے ان پر خرچ کیا ہے, ان کو جگیریں دی ہیں, ان کو کاروبار بانٹ کے دیے ہیں, اور اب یہ تمہارے ہی خلاف ہو گئے ہیں. اس نے یہ بات کی تھی. اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے, جنہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی, شاید اس لیے مدینہ کے دروازے پر روک لیا کہ یہ آیات راستے ہی میں نازل ہو چکی تھی اور ہر کوئی جان چکا تھا کہ کس کی بات جھوٹی تھی اور کس کی سچی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، ان کی قوت ختم ہو جائے، حالانکہ سن لو کہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں اور جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، لیکن عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اب ان منافقوں سے بھی، جس جس کے اندر نفاق ہے ان سے بھی، چونکہ منافق بھی تو اپنے آپ کو اہل ایمان ہی کہتے ہیں، اس لیے بعض جگہوں پر تو یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ نے کہا ہے تو اس سے یہی منافق مراد لیے، ان سے بھی اور سارے اہل ایمان سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ آخر میں ایک بات کرتا ہے۔ غور سے سنیں، دل کے دروازے کھول کے سنیں، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، اپنی قسمت کا فیصلہ قرآن کے حوالے کریں۔ اگر آپ اپنی قسمت بنانا چاہتے ہیں تو سنیں، قرآن آپ سے بات کرتا ہے، قرآن منافقوں سے بات کرتا ہے، قرآن مخلصین سے بات کرتا ہے، قرآن سب سے بات کرتا ہے، قرآن کی بات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی اخذکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ سنیے بہنوں آپ بھی سنیں، بھائیوں آپ بھی سنیں، اور جس جس تک اس بندہ خاکسار کی آواز پہنچے وہ سن لے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ریفرنس میں اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں منافق بناتی ہیں۔ مال کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کو ایمان سے نکال کر نفاق میں داخل کر دیتی ہے۔ بچ کے رہو، بچ کے رہو، بچ کے رہو۔ اس مال کی محبت اور اس اولاد کی محبت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اگر تم نے مال کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں آ کر، بیوی کی محبت میں آ کر اللہ کی کسی حد کو توڑ دیا تو تم مومن نہیں رہو گے، منافق ہو جاؤ گے۔ بچ کے رہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، بڑا خسارہ پاؤ گے، لٹ جاؤ گے، اپنے ساتھ غبن کر لو گے، اپنے ہی ساتھ غبن کر لو گے، ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاؤ گے، ساری مصیبتیں تم پر وارد ہو جائیں گی۔ مال کا استعمال ہم تمہیں بتاتے ہیں.
کوٹھیاں نہ بناؤ, کاریں زیادہ نہ خریدو, اپنی ضروریات سے بڑھ کر اپنی ذات پر اسے خرچ نہ کرو اس مال کو. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل,
خرچ کرو اس مال کو اس وقت کے آ جانے سے پہلے.
اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور وہ موت کے اثار دیکھ لیتا ہے,
پھر وہ کیا کہتا ہے,
پھر وہ کیا کہتا ہے, حسرت کے ہاتھ ملتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. جب موت کے اثار اس پر آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ,
اے میرے رب تھوڑی مولت دے دے, تھوڑی سی مولت دے دے, تھوڑی سی مولت دے دے.
اور مولت کیوں مانگتا ہے, کیوں مانگتا ہے مولت, کیا کرنی ہے؟ 60 سال تو گزار دیے ہیں, 70 سال تو گزار دیے ہیں, 50 سال تو گزار دیے ہیں, 80 سال تو گزار دیے ہیں, دن بھی گزارے ہیں, ہفتے بھی گزارے ہیں, سال بھی گزارے ہیں, بہاریں بھی گزاری ہیں, خزاں بھی گزارے ہیں, اتنی لمبی زندگی گزار کے کیوں تھوڑی سی مولت مانگتے ہو؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے مولت کی؟ چند دن اور مولت مل جائے گی, کیا کر لو گے؟
کہتا ہے تھوڑی سی مولت دے دو, کروں گا کیا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, صدقہ بھی دوں گا اور نیک لوگوں کے ساتھ بھی شامل رہوں گا, صدقہ دوں گا. اس وقت پتا چلے گا کہ صدقہ دے دیتا تو بہتر تھا,
50 لاکھ کی کوٹھی بنانے کی بجائے اللہ کی راہ میں دے دیتا تو بہتر تھا. ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ بنایا, دوسرے کے بعد تیسرا بنایا, تیسرے کے بعد چوتھا بناتا چلا گیا. اس وقت کہے گا کہ نہیں, نہیں بناؤں گا بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. مولت تو دے,
فَأَصَدَّقَ, صدقہ دوں گا. اور اسی سے یہ بات نکلتی ہے, سن لیں.
میں نہیں جانتا کہ کون کس حالت میں زندگی بسر کرتا ہے. قرآن ہے, حقائق سے پردے اٹھاتا ہے, تمہیں بتاتا ہے کہ اس وقت حسرت کرنے کی بجائے آج کر لو.
میں نہیں جانتا میری بہنیں کس حال میں ہیں, بھائی کس حال میں ہیں.
ہر انسان اپنے کو جانتا ہے, ماضی کو جانتا ہے, اپنے حال کو جانتا ہے. وہ قرآن کی اس آیت سے سن لے کہ لگتا اس طرح ہے
کہ فَأَصَّدَّقَ, اس گناہگار کی زبان سے یہ جو بات نکلی ہے کہ میں صدقہ کروں گا, لگتا اس طرح ہے کہ صدقہ کرنا کوئی بہت بڑی نیکی ہے, لگتا اس طرح ہے. اس کو پتا چل جائے گا کہ صدقہ کرنا تو بہت بڑی نیکی تھی.
لوگ صدقہ نہیں کرتے, لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو, اللہ کے دین کو, کام کو گزرتے ہوئے فقیر کی طرح ڈیل کرتے ہیں. اور کروڑوں کے مالک, لاکھوں کے مالک اللہ کے راستے میں دینے پر آتے ہیں تو ایک سرخ نوٹ بھی کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ دے سکتے ہیں,
وہ صدقہ نہیں کرتے. فَأَصَدَّقَ, وہ کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا. اور یہی آیت یہ بتاتی ہے, اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صدقے سے مراد مال خرچ کرنا ہی ماز نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں ہر سچائی کی تصدیق کروں گا, اب نہیں جھٹلایا کروں گا.
معاشرے میں ہر وقت یہ معاملہ آتا ہے, جھوٹ بھی سامنے آتا ہے, سچائی بھی سامنے آتی ہے, برے لوگ بھی سامنے آتے ہیں, نیک لوگ بھی سامنے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سچی بات کی تصدیق کروں گا, سچوں کا ساتھ دوں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور میں نیک لوگوں میں سے ہو کر رہوں گا.
نیک لوگوں کے ساتھ ملنا, ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا, انہی کے ساتھ زندگیاں گزارنا, انہی کے ساتھ زندگی کے زخم برداشت کرنا, انہی کے ساتھ زندگی میں خوشیاں لوٹنا, یہی زندگی ہے. جس انسان کی زندگی منافقوں کے ساتھ ہے, جس انسان کی زندگی بروں کے ساتھ ہے, جس انسان کی زندگی ظالموں کے ساتھ ہے, وہ خود بھی برا ہے, خود بھی منافق ہے, خود بھی ظالم ہے. اسی لیے اس مرنے والے نے کہا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں صدقہ کروں گا, میں نیکی کی تصدیق کروں گا اور میں تو نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا, اے اللہ مجھے تھوڑی سی مولت دے. لیکن اللہ کیا جواب دے گا؟
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
اللہ جواب دے گا وقت گزر گیا.
چڑیاں چوگ چگ گئی
وقت گزر گیا.
اب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ گئی ہے. اب سانس اکھڑ رہا ہے. اب موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے. اب واپس نہیں جاؤ گے. ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی مہلت پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کی مہلت میں ہم اضافہ نہیں کرتے. اپنا منہ بند کر. اب اپنی آنکھیں بھی بند کر. اب اپنے جسم کو ٹھنڈا کر کہ تیرا وقت آ گیا ہے. ہمارے دربار میں آنے کا وقت آ گیا ہے. اب آ اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ, جزا دیکھ جو کچھ تو کرتا رہا ہے. اپنی چودراہٹوں کے ساتھ, اپنی جاگیروں کے ساتھ, اپنے کریز بڑے کپڑوں کے ساتھ, اپنی باتوں کے ساتھ جو کچھ تو کرتا رہا ہے اس کا بدلہ پا کہ ہم نے یہ موت ہر کسی کے لیے لکھی ہے اور اس لیے لکھی ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ اسے دیں. اسی لیے یہ آیت آخر میں ہے, یہ الفاظ آخر میں ہیں. واللہ خبیر, اللہ جانتا ہے, اللہ کو خبر ہے. بما تعملون, جو کچھ تم نے کیا ہے, جو کچھ تم نے کیا ہے. اے میرے اللہ, تجھے کس کا واسطہ دوں, تجھے کس طرح مناؤں, کون سے ہاتھ تیرے سامنے پھیلاؤں, کس طرح کس پیشانی تیرے سامنے رکھوں, کیا تیری تعریف کروں, کن الفاظ میں کروں, تیری رحمت کو کس طرح آواز دوں, کس طرح تو اسے دعا مانگوں کہ اے میرے رب, مجھے اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو نفاق سے نکال لے اور ہمیں نفاق سے بچا دے, ہمیں مخلص مومن بنا, ہمیں زندگی میں صدقہ کرنے کی توفیق دے, دل کھول کر صدقہ کرنے کی توفیق دے. بلکہ صدقہ کیا چیز ہے؟ اے اللہ, اپنی رضا کے لیے, اپنے چہرے کو خوش کرنے کے لیے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے, اپنے قرآن کے ابلاغ کے لیے, اس کی حدوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. وما علینا الا البلاغ.
Visit tazkeer.org.